السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الکریم الرحیم، احمده سبحانه علی فضله السابغ وخیره العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کرم نواز اور مہربان ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کامل فضل اور خیر عام پر اس کی حمد کرتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جن کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے. آج ہم پڑھیں گے کتاب التوحید میں سے باب قول اللہ تعالی ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الكبیر ولم يقل ماذا خلق ربكم. اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اسی سے انہوں نے باب باندھا ہے، اور یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے ہاں صرف اس شخص کو سفارش فائدہ دیتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا ہے، تو اس بات کا بیان ہے، مراد سے یہ کہ رب ان سے کلام کرتا ہے. ماذا قال ربکم، تو امام بخاری یہاں پر رب سبحانہ وتعالی کی صفت کلام کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض گمراہ فرقے ایسے تھے کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ تعالی کلام فرماتا ہے. تو یہ بات ثابت ہے، اور اس میں قرآن مجید کی بہت سی آیات بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں. سب سے بڑھ کر تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے کلام کیا جسے کلام کیا جاتا ہے، تو واقعی کلام تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے اس کی بڑی تاویلیں کی اور اس کا انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا انکار بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی پھر کفر میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم اس کا انکار کریں کہ نہیں وہ کلام نہیں کرتا، تو یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو امام بخاری یہاں دلیل لے کر آیا ماذا قال ربکم، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، کیا کہا. وقال جل ذکرہ، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے. تو اس کی اجازت کیا ہے؟ اس کا کلام ہوگا تو اجازت ہوگی نا، ادروائز اس کی اجازت کیسے پتا چلے گی. وقال مسروق عن ابن مسعود، مسروق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اذا تکلم اللہ بالوحی، کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے سمع اہل السماوات شیئا، تو آسمان والے کچھ سنتے ہیں. شیئا یعنی کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. فإذا فزع عن قلوبهم، اور جب ان کے دلوں سے خوف دور کیا جاتا ہے، یعنی وہ رعب اور ڈر اور خوف جو ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کی وجہ سے آتا ہے. وسکن الصوت، اور آواز بھی ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے. عرفوا انہ الحق، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کلام برحق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ پر مبنی تھا. اور پھر ونادوا ماذا قال ربکم قالوا الحق، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، نادو ندا کو کہتے ہیں، کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. ماذا قال ربکم، تو وہ جواب دیتے ہیں حق فرمایا. یعنی فرشتے آپس میں پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو جواب کیا ہوتا ہے کہ رب نے جو بھی فرمایا وہ بالکل سچ تھا. ویذکر عن جابر عن عبداللہ ابن انیس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر اللہ العباد فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب انا الملک انا الدیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا یقول یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کرے گا. ٹھیک ہے، کب ہوگا یہ؟ قیامت کے دن. فینادیہم بصوت، پھر وہ انہیں ایسی آواز سے پکارے گا جسے یسمعہو سنیں گے اس کو من بعد جو دور والے ہوں گے، کما یسمع من قرب ایسے ہی جیسے قریب والے سن رہے ہوں، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جو قریب ہے اور دور ہے، کیونکہ انسان جب انسانوں سے بات کرتے تو قریب والے زیادہ بہتر سنتے ہیں اور دور والوں کو آواز کم جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز سب تک برابر پہنچے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، ان الملک ان الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں ہر ایک کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہوں. دیان کس سے ہے؟ دین سے. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، مالک یوم الدین بھی اسی سے ہی ہے، بدلے کا دن جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا. تو یہاں امام بخاری بنیادی طور پر یہ باب اس لیے لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کی وضاحت کریں. یاد رکھیے مسئلہ کلام کے بارے میں چار مذاہب ہیں یا چار نقطۂ نظر ہیں، چار طرح کے گروہ ہیں. پہلا مذہب سلف صالحین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام فرمانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے، یعنی کریشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے الگ چیز نہیں ہے، اور اس کے شایان شان مبنی بر حقیقت اور اسوات اور حروف پر مشتمل ہے، یعنی اس کلام میں آواز بھی ہے اور حروف بھی ہیں، لہذا اس کو بغیر تحریف کے یعنی اس میں تبدیلی کیے، اس بات کو تعطیل کے یعنی اس کو معطل کیے یعنی اس کو نگیٹ کیے، بلا تکیف کے یعنی اس کی کیفیت بیان کرنے کے بغیر، اور بلا تمثیل مثال دیے بغیر ثابت کرنا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تکیف، بلا تمثیل ہے. اور صفت کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک صفت ذات اور ایک صفت فعل. صفت ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، یعنی کلام فرماتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صفت اس سے جدا نہیں. ایسا نہیں کہ پہلے وہ متکلم نہیں تھا پھر وہ کلام کرنے لگا، انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، بچے پہلے نہیں بولتے پھر بولنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں، صفت کلام ہمیشہ سے اس کی صفت رہی. دوسری ہے صفت فعل، یعنی صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، تو دوسری ہے فعل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعض کلام اس کی مشیت کے تابع ہیں. مشیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ، چاہنا. جیسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، تو اس میں بھی مشیت ہے، جو اللہ چاہے، جو اللہ پسند کرے. تو اس نے جب چاہا، جو چاہا، جیسے چاہا کلام کیا، تو یہ اس کی مشیت کے تابع ہے، یعنی جو چاہے کرے. جیسے افعال میں جو چاہے کرے، تو اسی طرح کلام کی صفت فعل میں جو چاہے بولے، جب چاہے بولے، جیسا چاہے بولے. دوسرا مذہب، دوسری رائے، دوسرا اوپینین، یہ مذہب جہمیہ کا ہے، ایک فرقہ تھا. وہ کیا کہتے ہیں کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہوا میں یا جہاں سے سنائی دیتی ہے پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے کریشن ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کیوں ہے؟ جیسے کعبۃ اللہ، ناقۃ اللہ، یعنی نسبت تشریفی ہے، عزت دینے کے لیے ہے، تو حقیقی کلام نہیں ہے. تو یہ درست نہیں، کلام کریشن نہیں، مخلوق نہیں. تیسرا مذہب اشعری فرقہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اس کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کی مشیت سے متعلق نہیں ہے، وہ اس کو مشیت کے ساتھ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے وہ فرمائے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور یہ سنے جانے والے حروف اور آواز میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یعنی وہ الفاظ مخلوق بن گئے جو اس نے اپنی صفت کلام کی تعبیر کے لیے پیدا کیے ہیں. تو یہ بھی اوپر سے ملتا جلتا ہی ہے نظریہ. چوتھا مذہب تفویض کا ہے. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی مخلوق ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بحث نہ کی جائے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے. یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ایک بات جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر اس کے بارے میں شک کیسا؟ تو چاروں جو نقطہ نظر ہیں، ان میں سے جو درست نقطہ نظر ہے وہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حروف اور سنی جانے والی آوازوں کے ساتھ کلام فرماتا ہے. یہ ہے صحیح نقطہ نظر. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ ہو گئی، الحمدللہ. اس لیے چیزوں کو ان کے درست طریقے سے لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے انسان کو، یعنی کہ جو بھی جہاں سے بھی سنے اس کی ہاں میں ہاں ملا دے، ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک چیز کی تحقیق بھی کرنی چاہیے، اور اس کو جب معلوم ہو جائے حق بات تو پھر قبول بھی کرنا چاہیے. اس میں جو آیات بیان ہوئی ہیں، اس میں جو پہلی آیت ہے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کا مستحق صرف وہی ہوگا جس کو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ملے گی. ٹھیک ہے, مشرکین کا کیا عقیدہ تھا اپنے معبودوں کے بارے میں؟ کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے ہیں اور یہ کہ کام تو اللہ بناتا ہے لیکن ہمارے معبود یا بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر کے ہمارے کام بنوا دیتے ہیں, یعنی ان کی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بتا دیا کہ کسی کے نہیں چلتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, بلکہ اصل اذن اور اصل حکم ان الحکم الا للہ, اذن بھی اسی کا, حکم بھی اسی کا, ارادہ بھی اسی کا. وہ اجازت دے تو سفارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگ سفارش پر تکیہ کر کے عمل چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہیں ہمارے بڑے, اور وہ بڑوں کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے, یہ ہمارے سفارشی ہوں گے, لہٰذا ہمیں خود کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بالکل ایسی انسانوں پہ قیاس کرتے ہیں نا, جیسے دنیا میں ہمارے معاملات سفارش سے چلتے رہتے ہیں. جس شخص کے پاس بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی انفلوئنس ہے, جن کا کوئی اسٹیٹس ہے, تو وہ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں اپنے جائز ناجائز کاموں میں. ہمارا ایک عام ٹرینڈ, ایک عام ذہنیت ہے, یعنی کسی کام کو صحیح طور پہ نہ کرنا اور یہ کہنا کہ وہ فلاں محکمے میں بھی ہمارا بندہ ہے, فلاں محکمے میں بھی ہے, وہاں سے یہ کام نکلوا لیں گے, فلاں جگہ سے یہ کام نکلوا لیں گے. ان کو بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں, چاہے ہم میرٹ پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. اللہ کے ہاں یہ دھاندلی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا. کسی کو اس بنا پہ نہیں بخش دیا جائے گا کہ اس کا کوئی بزرگ تھا سفارش کرنے والا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو منوا لیا. نہیں, بزرگ بات بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے, اور جب بزرگ بات کر چکے گا تو پھر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے, یہ جو سفارش اس نے کی ہے, یہ درست بھی ہے یا نہیں. اگر سفارش ہی درست نہ ہوئی, چاہے اجازت مل چکی ہو سفارش کرنے کی, تو پھر بھی کیا ہوگا, کوئی فائدہ نہیں, وہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا. ماذا قال ربكم, کس سے پوچھتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام سے, کیونکہ سب سے پہلے وہی ہوش میں آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر, کہ جو فرمایا حق فرمایا اور وہ بہت بلند ہے, بہت ہی بڑا ہے, یعنی اللہ کی شان بلند ہے, اللہ کی ذات بلند ہے. ولم یقل ماذا خلق ربکم, تو اس آیت میں جہمیہ کا رد ہے کہ فرشتے جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہتے کہ کیا پیدا کیا. کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آواز مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ وہ آواز پیدا کرتا ہے, فرماتا نہیں پیدا کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے جو ہم سنتے ہیں. تو امام بخاری آیت لا کے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات نہیں کی گئی کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا, آواز پیدا کی یا نہیں کی, بلکہ کیا فرمایا, براہ راست کلام. کبھی سوچا ہے آپ نے ان باتوں کو؟ کبھی سنا ہے؟ نہ سنا ہے نہ سوچا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا, اس کے بارے میں صحیح پہچان ہونا, یہ ہمارے نہ نصاب کا حصہ ہے, نہ ہماری پرائرٹیز میں سے ہے, نہ ہمیں اس کی کبھی کوئی شدھ بدھ ہے, نہ ہمیں کوئی اس کی طرف توجہ ہے. جہاں یہ سب باتیں لکھی ہوئی وہ کبھی ہم نے پڑھی نہیں. اور جب بہت سے لوگ بخاری پڑھتے بھی ہیں تو بس ایک سال میں, مدارس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے, 8-9 سال فقہ پڑھائیں گے اور ایک سال میں دورہ حدیث کرا دیں گے, اور وہ اتنی تیز سپیڈ سے ہوتا ہے, راکٹ سپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے, کہ جہاں احادیث کے اوپر ٹھہرا نہیں جاتا, نہ غور کیا جاتا ہے, اور نہ اس کے مطابق خود کو پھر ڈالا جاتا. میں نہیں کہتی کہ میں بلیم کر رہی ہوں کسی کو, لیکن جب اتنی تیز رفتاری سے آپ احادیث کو پڑھیں گے, غور ہی نہیں کریں گے, تو پھر وہ کہاں سے آئیں گی, ہماری شخصیت کا حصہ کیسے بنیں گی؟ علم تو بس وہ ہوتا ہے جو شخصیت کا حصہ بن جائے, آپ کی سوچ کا حصہ بن جائے, عمل کا حصہ بن جائے. اصل بات یہ نا کہ ہماری دلچسپی افراد کے ساتھ ہوتی ہے, بزرگوں کے ساتھ, اماموں کے ساتھ, علماء کے ساتھ. ہم ان سے بعض اوقات اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں, جو کہ درست نہیں. والذین آمنوا اشد حب للہ, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا نا, وہ یہ دیکھے گا کہ میرے رب کا فرمان کیا ہے, میں اس کو کیسے خوش کروں. جب ہم انسانوں سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے خوش کریں. ایسے ہی ہے نا, یعنی آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کو زیادہ خوش کرتے ہیں. تو جب اللہ سے محبت ہی نہیں تو اللہ کو خوش کرنے کا تو خیال ہی کہاں سے آئے گا. پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے, وہ کیا کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت ہے نہیں جیسی ایمان والوں کو ہونی چاہیے, تو ہماری کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جانیں اللہ کے بارے میں. کہ وہ کلام بھی فرماتا ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے. تو ہمیں سے ہر ایک کی زندگی کی خواہش ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی ایسی پہچان کرا دے جیسی ہمیں ہونی چاہیے. ورنہ وما قدر اللہ حق قدرہ، پتہ نہیں ہماری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا نہیں مانتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، امپریس ہوتے رہتے ہیں. تو ولم یقول ماذا خلق ربکم، وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے رب نے کیا پیدا کیا، وہ کہتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، تو اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرتے ہیں. دوسری آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ کس آیت کا حصہ ہے؟ جی ہاں، آیت الکرسی کا حصہ ہے. تو کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اسی کی اجازت سے، یعنی جس کو وہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا. جو ہستی اللہ کے بہت مقرب بھی ہو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکتی. انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے مقرب کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر، اذن کے بغیر سفارش نہیں کریں گے. یہ بھی یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ زوم ہے، ہم آپ کی امتی ہیں اور آپ نے سفارش کا حق لے رکھا، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں ہم گنہگار ہیں، بس ان کی سفارش سے بخشے جائیں گے. سوچنا یہ چاہیے کہ اگر ہمارے حق میں ان کو سفارش کی اجازت نہ ملی پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ زبردستی کریں گے؟ نہیں. تو بہرحال امام بخاری ان دو آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور ایک جگہ کلام کی بات کا قالا کی بات کرتے ہیں اور دوسری جگہ اذن کی بات کرتے ہیں. تو اذن کو کیوں یہاں لاتے ہیں؟ کیونکہ اذن بھی کلام پر مشتمل ہے، کیونکہ اگر کسی کو اذن دیا جائے اور بولے بغیر دیا جائے تو اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ وقال مسروق عن ابن مسعود اذا تکلم اللہ بالوحی. اب یہ ابن مسعود سے جو روایت ہے اس میں یہ موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح مروی ہے. کس کس نے اصول الحدیث پڑھ رکھا ہے؟ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی، جس میں یہ کہا جاتا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں. اور موقوف کہاں تک جاتی ہے؟ صحابی تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ابن حجر رحمہ اللہ نے امام احمد کے حوالے سے متصل سند سے بھی یہ بات کی، جبکہ یہاں یہ سند متصل نہیں ہے جو امام بخاری یہاں لے کر آئے. تو اس کے الفاظ ہیں، جب اللہ تعالیٰ وحی کے ساتھ کلام فرماتا ہے تو آسمان والے زنجیروں کے کھینچے جانے کے وقت نکلنے والی آواز کی طرح آواز سنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان عبداللہ ابن انیس قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ دوسری روایت ہے، یہ معلق روایت ہے. اور جابر بن عبداللہ عبداللہ بن انیس سے روایت کرتے ہیں. اسے امام بخاری نے متصل سند کے ساتھ الادب المفرد ایک کتاب امام بخاری کی اس میں بیان کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں اس کو مرفوعاً بیان کیا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنی آواز کے ساتھ کلام فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کیسے؟ اس کی آواز انسانوں کی آواز جیسی نہیں ہے، کسی اور مخلوق کی آواز کی طرح نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی آواز اس کی صفت ہے، اس کی مخلوق نہیں ہے. اور پھر ایسی آواز جو تمام انسانوں کو بیک وقت ایک ہی طرح پہنچے گی، دور والے بھی اس کو ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہم سب سنیں گے؟ ان الملک ان الدیان، یعنی اللہ ہی بادشاہ ہے اور اللہ ہی بدلہ دینے والا ہے اور وہی اطاعت کے لائق ہے، اور وہ خیر کا بدلہ خیر کے ساتھ دینے والا ہے اور شر کا بدلہ شر کے ساتھ دینے والا ہے. کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ویل لدیان الارض من دیان السماء، کہ آسمان کے محاسبہ کرنے والے کی طرف سے زمین کے محاسبہ کرنے والے کے لیے تباہی ہے. یعنی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ ہے پوچھنے والا. تو بہرحال یہاں امام بخاری باطل فرقوں کی تردید کرتے ہیں، جن میں معتزلہ، خوارج، مرجعہ، جہمیہ سب کی تردید ہے. تو ان احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کلام کرتا ہے جو آواز اور حروف پر مشتمل ہے اور سنا جا سکتا ہے، جسے آسمان میں رہنے والے فرشتے سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق کے کلام جیسا نہیں ہے. مجھے یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو وہ خود نہیں بولتا؟ سمپل سی بات ہے نا. اور پھر قیامت کے دن ہر چیز کو بلوا لے گا. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، جو ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے لوگوں کے تو کہیں گے یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کہیں گے ہمیں اس ہستی نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. تو ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، تو وہ تسبیح کس طرح کرتی؟ چپ کر کے؟ نہیں، اپنی اپنی زبان میں کرتی. ہر ایک کی کیفیت فرق ہے. اسی طرح اگر مخلوق کلام کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخر کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جب چاہیں باتیں شروع کر دیتے ہیں، جو چاہے بولنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو بہرحال اس معاملے میں ہمیں اپنی سوچ کو وہیں تک رکھنا چاہیے جو ہمیں صحیح احادیث سے اور آیات سے بتا دیا گیا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمر عن اکرمتا عن ابی ہریرتا یبلغ بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خدعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان. جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اس کے فیصلے کے آگے اظہار عاجزی کرنے کے لیے اپنے پر مارتے ہیں، گویا کہ ان کے پروں کی ایسی آواز ہوتی ہے جیسے صاف پتھر پر زنجیر ماری گئی ہو، یعنی چکنی چٹان کے اوپر کوئی زنجیر ماری گئی ہو. قال علی، علی بن مدینی نے کہا، وقال غیرہ صفوان ینفذہم ذالک فاذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. سفیان کے علاوہ دوسرے راویوں نے حدیث میں لفظ صفوان کو فا کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ سفیان کے سوا دوسرے راویوں نے اس حدیث میں بجائے صفوان کے بفتح صفوان روایت کیا ہے، دونوں کے ایک ہی مطلب ہے، چکنا صاف پتھر. تو جب اللہ تعالیٰ یہ حکم فرشتوں کو پہنچاتا ہے تو ان کے دلوں سے جب خوف دور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند بہت بڑا ہے. قال علی وحدثنا سفیان حدثنا عمرو عن اکرمہ عن ابی ہریرہ بہذا. علی بن مدینی نے کہا ہم سے سفیان نے، ان سے عمر نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی ہے. قال سفیان قال عمر سمعت اکرمہ حدثنا ابو ہریرہ. اور کبھی سفیان نے بیان کیا کہ عمر نے کہا میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے. قال علی قلت لسفیان قال سمعت اکرمہ قال سمعت ابا ہریرہ قال نعم. علی بن مدینی نے کہا میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا کیا عمر بن دینار نے کہا ہے کہ میں نے اکرمہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ سے سنا، تو سفیان بن عیینہ نے کہا ہاں، یعنی اس عمر کی تصدیق کی. قلت لسفیان ان انسانا روا ان عمر ان اکرمہ عن ابی ہریرہ یرفعہ انہ قرأ فرغ حتى قال سفیان ہاکذا قرأ عمر فلا ادری سمعہ ہاکذا ام لا قال سفیان وہی قراءتنا. میں نے سفیان ابن عیینہ سے کہا ایک شخص عمر بن دینار کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے فزع کی بجائے فزع پڑھا ہے. سفیان ابن عیینہ نے کہا عمر بن دینار نے ایسے ہی پڑھا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس طرح سنا ہے یا نہیں. سفیان ابن عیینہ نے کہا ہماری قراءت بھی اسی طرح ہے. یہ روایت کے آپس کی کچھ ڈسکشن ہیں چند الفاظ کے بارے میں. تو بہرحال اس میں یہ آیت دوبارہ لائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے فیصلوں میں سے کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات پر فرشتے مطیع ہوتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، اور سنائی دینے والا قول اس آواز کے مشابہ ہوتا ہے جو زنجیر کے پتھر پر گرنے اور آواز پیدا کرنے کے مشابہ ہوتا ہے. اور صفوان چکنے ملائم پتھر کو کہتے ہیں. اور ینفذہم ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ جس بھی چیز کا حکم دیتے ہیں اس قول کے ذریعے، وہ اس آواز کو فرشتوں سے گزارتا ہے. یعنی فرشتوں نے آگے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے نا، کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے براہ راست بھی ان کو ہدایات ملتی ہیں. اور فزع عن قلوبہم کا مطلب ہے جب ان کے دلوں سے خوف دور کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت کہتے ہیں ماذا قال ربکم قال الحق وهو العلی الکبیر. آیت پھر دوبارہ آئی ہے یہاں پر. تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے مراد کسی چیز کے متعلق فرشتوں کو حکم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پچھلی حدیث میں واضح ہو چکا ہے، فرشتے جو ہیں ان کے اندر بہت عاجزی ہے. یا فعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا وہ کر لیتے ہیں، اور عاجزی کی وجہ سے اپنے پر مارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکم کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں اللہ کے، اور اللہ کا کلام حروف اور آواز پر مشتمل ہے لیکن وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اور جب فرشتے سنتے ہیں اور اظہار عاجزی کے لیے اپنے پر مارتے ہیں تو ان پروں سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے سخت چٹان پر لوہے کی زنجیر کھینچنے سے آواز پیدا ہوتی. آپ کے گھر پر جو ماربل لگے ہوئے، یہ کیسے پتھر ہیں؟ چکنے سخت پتھر ہیں نا، تو ان کے اوپر اگر زنجیر ماری جائے تو جس طرح کی آواز ہوتی ہے تو فرشتوں کے پر پڑ پڑانے سے اس طرح کی آواز آتی ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے برتر ہے اور آسمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور ہمیں فرشتوں کے وجود پر بھی ایمان رکھنا چاہیے. فرشتے مجسم مخلوق ہیں، اللہ کی کریشن ہے، کوئی مانوی قوت نہیں جیسے کہ بعض لوگوں نے خیال کیا. فرشتے اپنے رب کے کلام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام سنتے وقت ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تلاوت سنتے وقت، قرآن سنتے وقت، قرآن کی مجلسوں میں، حدیث کی مجلسوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم سن رہے ہیں اور ہم مانیں گے، ہم کریں گے. یہ نہیں کہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کورس کر رہے ہیں، پیپر حل کر رہے ہیں، نمبر لے رہے ہیں اور کریں گے وہ جو ہماری مرضی ہوگی. انسان جس کو بڑا مانتا ہے نا پھر اس کی بات بھی مانتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے نزدیک کوئی بڑا مقام رکھتے ہیں تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی بات نہ مانیں. لیکن پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شادیاں ہوں، فنکشنز ہوں، کوئی گیدرنگز ہوں، وہاں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کیوں ایسے لباس پہنتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے غلط سلط، جھوٹے، سچے مذاق اور ٹھٹھے بازی کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ اس وقت ہم لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں؟ لوگوں سے کیوں مروب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے؟ یا یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یا یہ بھول جاتے ہیں کہ فرشتے ساتھ ہی آئے ہیں، کرامن کاتبین ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں، کہیں ہم کچھ ہوتے ہیں، کہیں ہم کچھ اور ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سمیع بصیرہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو ہمارا رویہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سنتے وقت سب سے پہلے یہ کہ ہمارے دل میں اس کلام کی عظمت ہونی چاہیے کہ سب سے بڑا کلام، سب سے عمدہ، سب سے اچھا، سب سے بہترین. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، سب سے بہترین اور سب سے سچی بات ہے یہ اللہ کی بات، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میرے نزدیک سب سے اہم بات میرے رب کی بات ہے، نہ میرے والدین کی، نہ میرے استادوں کی، نہ علماء کی، نہ کسی اور کی، نہ میرے شوہر کی. اس کے مطلب نہیں کہ ہم سب کے خلاف کوئی بغاوت کر رہے ہیں. ان کا مقام ان کا ہے، جو والدین کا ہے وہ ہم ان کو دیں گے مقام، جو شوہر کا ہے وہ مقام دیں گے، کیونکہ وہ بھی ہمیں اللہ ہی نے بتایا کہ ایسا کرنا ہے، ان کو ان کا حق دینا ہے، ان کا مقام دینا ہے، وہ تو مانی ہوئی بات ہے. لیکن العظمت للہ، اصل بڑائی اللہ کے لیے. ہر موقع پہ سوچا کریں یہاں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو بہرحال اس کلام کو اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو اس کا حال کیا ہوتا؟ دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو قرآن سنتے وقت ہمارے اندر بھی ایک خشیت اور عاجزی پیدا ہونی چاہیے، ہمارے اندر جھکاؤ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اطاعت کے جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے. سورۃ زمر میں آتا ہے، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. تو قرآن سن کر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچئے لاسٹ ٹائم قرآن سن کر کب رونگٹے کھڑے ہوئے؟ ہم گھروں میں آڈیو لگا کے سنتے رہتے ہیں لیکن بس آواز ہی ٹکراتی رہتی کانوں سے، دل پہ تو کمی جاتا ہے کچھ. فرمایا پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پہ لانے والا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ ادب کے ساتھ سر مبارک جھکا لیتے تھے، اور اگر صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو وہ بھی سروں کو جھکا لیتے تھے ادب کے تقاضے سے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو اپنے سر اٹھاتے تھے، اتنی توجہ سے سنتے تھے. نجاشی کا کیا حال ہوا جب اس نے قرآن سنا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہ رہی ہوتی ہیں، چھلک رہی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ جبکہ وہ آپ پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. سننے کا اپنا الگ ہی ایک لطف ہوتا ہے، الگ طرح ہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ہم سب اپنے آپ سے سچے دل سے سوال کریں کہ کب ہمارے آنسو قرآن سننے سے بہے، وہ کون سا موقع تھا؟ اور یہ موقع فریکوینٹلی آتا ہے یا کبھی کبھار آتا ہے یا آتا ہی کبھی نہیں؟ اگر نہیں بہتے تو اس کا مطلب ہمارے دل سخت ہیں، کیونکہ پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں اس کلام سے تو ہمارے دل تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اسی طرح قرآن کے آگے خاموش ہو جانا چاہیے، قرآن کی تعظیم کرنی چاہیے. ابو عالیہ جب قرآن پڑھتے تو سر پر پگڑی باندھ لیتے، چادر اوڑھ لیتے، قبلہ رخ ہو جاتے، یعنی انہیں کسی نے کہا نہیں لیکن ان کا اپنا ایک جیسچر تھا ادب کے تقاضے میں. اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کوئی کہے قرآن کی چھوٹی سورت، وہ چھوٹی کا لفظ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی سورت کا نام لیا جائے نہ کہ چھوٹی بڑی کہا جائے. مجاہد کہتے ہیں کہ جب آپ کو جمائی آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ قرآن عظیم پڑھنے سے رک جائیں یہاں تک کہ آپ کے جمائی لینے کا عمل ختم ہو جائے. اسی طرح قرآن و سنت کی مجالس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے, آپس میں چے مگوئیاں اور باتیں نہیں کرنی چاہیے. احمد بن سنان کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی کی مجلس میں باتیں نہیں کی جاتی تھی, نہ اس میں قلم تراشا جاتا تھا اور نہ لوگ مسکراتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے, کیونکہ مسکراہٹ میں بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا. اگر کوئی بات کرتا قلم تراشتا تو وہ ڈانٹتے اور اپنے جوتے پہن کے گھر چلے جاتے, تم باتیں کرتے رہو. ابن نمیر بھی ایسے ہی کرتے تھے. وقی بھی اپنی مجلس میں ایسے ہوتے گویا کہ وہ سب لوگ نماز کی حالت میں ہوں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ وہ مجلس میں بیٹھتے. اگر کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. ایسے ہی لوگ ہیں نا جنہوں نے پھر اس کو اخذ کیا اور اس کو اپنے اندر سمویا اور پھر اس پر عمل کیا. قرآن پڑھتے ہوئے شور کرنا کس کا مشغلہ تھا؟ مشرکین کا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. تو قرآن پاک کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے, اشاروں میں باتیں کرتے, ہنستے. آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو موقع بے موقع ہنسنے کے لیے, چٹکلوں کے لیے قرآن کی آیتیں کوٹ کر دیتے. تو قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا بطور استدلال کے.